آمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون صلوات على محمد وعلى من كرم مونگرام میں مسلسل سورہ آراف کی یہ آیت نمبر 176 کے ذیل میں عرفان عزا کے عنوان سے گفتگو کر رہا ہوں. میرا مقصود، میں تقریباً 2-3 لفظ روزانہ دہراتا ہوں کہ میرا مقصود یہ ہے کہ انسان اگر کوئی بھی عمل کر رہا ہے تو اسے صرف یہ نہیں پتا ہونا چاہیے ہے کہ میں جس گھر میں ہوں وہاں ایسا کیا جاتا ہے. اگر کوئی چیز حقیقت ہے اور حق ہے تو وہ سمجھی ہوئی چیز ہونی چاہیے ہے، اور اس طرح سے سمجھی ہوئی چیز ہونی چاہیے ہے کہ اگر دوسرا انسان اسے سمجھنا چاہے، دوسرا انسان اس کو اس حقیقت تک پہنچنا چاہے تو ہم اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اس کے دماغ اور اس کے دماغ سے اس کے قلب تک، اس حقیقت تک پہنچا سکیں. یہ ایک ضرورت ہوتی ہے انسان کی، ورنہ تو یوں ہم خصوصاً جس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں نہ جانے کتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، اور ہر ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرتا ہے کہ کرنا چاہیے ہے. اگر اس کے مذہب کا کوئی موقع آ چکا ہے تو آدمی چونکہ کر رہا، اچھا وہ آپ کا موقع ہے، آپ کو کرنا چاہیے، آپ کر رہے ہیں. لیکن ایک فرق محسوس ہونا چاہیے، جو ایک حقیقت ہے، جو ایک واقعہ ہے. یہ سال میں ایک مرتبہ مہینہ آتا ہے اور اس میں ہم عزاداری کرتے ہیں، یہ ہے کہاں سے، کیوں ہے، کس لیے ہے اور کیوں کرنا چاہیے ہے، اس کا پتہ بھی ہونا چاہیے ہے. اس لیے کہ بعض سوالات ذہن میں ہوتے ہیں کہ اگر حادثات ہوتے رہتے ہیں، کسی حادثے کو یوں کیوں یاد کیا جا رہا ہے؟ ہم حادثہ یاد کر رہے ہیں کہ حادثے کے نتیجے میں جو درس اور سبق ملنے والا ہے، جس کی بنیاد پر ایک انسان کو راہ انسانیت ملنے والی ہے، اس کی یاد ہوتی ہے. اگر اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو شاید وہ سبق، شاید وہ درس، شاید وہ بات، شاید وہ حقیقت جو سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پہنچانا چاہتے تھے اور پہنچا رہے تھے، اور جس کو خاتون کبریٰ جناب حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرش ادا بچھا کر کے لوگوں تک پہنچایا ہے، اور اس کے بعد ہر معصوم نے اس کی تاکید کی ہے، خود عملاً اس کو بجا بھی لائے ہیں اور تاکید بھی کی ہے اور اس کی طرف متوجہ بھی کرایا ہے، اور توجہ کی بنیاد پر اس کو اگر اس خصوصیت کے ساتھ میں منایا جائے تو یقیناً جو ہے اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. آج میں تھوڑا سا میں اشارہ کرنا چاہوں گا، تو پہلے میں ترجمہ کروں اور اس پہ غور کیجئے گا. ترجمہ پہلے دن سے کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کے ذہن مسائل میں ترجمہ پہنچا کر اس کی ضرورت کی طرف. اللہ کا یہ اعلان، فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، تم لوگ واقعات کو بیان کرو، جو قصے اور واقعے ہو گئے اس کو بیان کرو. کیوں؟ وجہ بھی بیان کر رہا ہے اللہ کہ لعلہم یتفکرون، تاکہ جو لوگ ان واقعے کو سنیں، ان قصوں کو سنیں تو سوچنے پر مجبور ہونے لگیں. یعنی قرآن ہمیں یہ ایک درس دے رہا ہے، ہمیں حکم دے رہا ہے، میں سب کے لیے نہیں تو کم سے کم جو لوگ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں ان کو تو کم سے کم اس بات کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ واقعات چھپانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یعنی میں یوں کہوں کہ واقعات کے بارے میں کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی واقعہ بیان کیا جائے تو لوگوں کے ذہن کو تاریک کرنے کے لیے بہت سارے الفاظ، اور وہ بھی مذہبی الفاظ یاد کیے جائیں کہ ایسا کرنا بدعت ہے. مثلا بھائی اب کیوں بدعت ہے؟ کیا قرآن نے یہ بات نہیں کہی کہ ہم واقعات کو بیان کروں؟ حکم دے رہا ہے قرآن تمہیں واقعات کو بیان کرنا چاہیے. واقعات بیان کرو تاکہ دوسرے لوگ جو نتیجے تک نہیں پہنچے اسے ایسے بیان کرو. خالی یوں بھی نہیں بلکہ ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا عزیزوں، جو حقیقت اور سچائی ہے، اگر انسان انسان کا دل رکھتا ہے تو اس کے آنکھوں میں آنسو تو آئیں ہی کے آئیں گے، مگر ہمیں صرف رونے کے لیے نہیں بیان کرنا ہے، ذہنوں کو کھولنے کے لیے بیان کرنا ہے، اس کے دماغ تک پہنچانے کے لیے بیان کرنا ہے کہ یہ رونا ہماری عادت نہیں ہے، یا ہم رونا صرف ثواب کے لیے نہیں کرتے. یہ وہ حقیقت ہے کہ ہم نیت بھی ثواب کی نہیں رکھیں گے تب بھی ثواب ملے گا. ہم بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کا ذہن کھلے کہ اس میں کم سے کم کوئی درس ہے، کوئی سبق ہے، کوئی حقیقت ہے جس کو پا لینے کے لیے، اور اس میں وہ حقیقت ہے. میں آج ایک بات کہہ رہا ہوں، اس پر غور کیجئے گا. عزا میں وہ حقیقت ہے، بیان واقعے کربلا میں وہ حقیقت ہے کہ میں قرآن کے اعتبار سے کہنا چاہوں گا تاکہ جو بھی سنیں کم سے کم، یا کم سے کم جو یہاں موجود ہیں، جب کبھی ان سے کوئی سوال کیا جائے تو خالی یہ نہ کہ بھئی ہمارا مذہب ہے، آپ نہ کہیں بھئی ہمارا مذہب نہیں ہے. مذہب ہے اگر اللہ نے، میں دوسری جگہ بیان کر رہا ہوں اس پر، لیکن کہ ہم اس کا تذکرہ نہیں کروں گا، خالی اتنی بات کہوں گا کہ اللہ کی طرف حکم ہے تو سارے اس کے بندوں کے لیے ہے، ایک مخصوص گروہ کے لیے نہیں ہوتا ہے. ہم نے گروہوں میں تقسیم کر لیا، یہ ہماری خامیاں ہیں، لیکن اس کی طرف سے جتنے احکام ہوتے ہیں اس کے سارے بندوں کے لیے ہوتے ہیں، اس کے ہر بندے کے لیے ہوتے ہیں. اسی لیے اگر آپ امام زمانہ نے جو ہمارے آقا نے اپنے جد کے لیے زیارت ارشاد فرمایا، اس میں بھی ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ قد بدل مہجته لیستنقض عبادك من الجہالۃ وحیرۃ الضلالۃ. یہ زیارت جو ہے 40ویں کے دن ہے، چہلم کے دن ضرور پڑھی جاتی ہے، بڑی تاکید ہے. 11ویں امام نے اس مومن کی علامت بتائی ہے کہ جو پڑھتا ہے یہ مومن کی علامت ہے، 11ویں امام نے تاکید کی. اس میں یہ جملہ ہے قد بدل مہجته لیستنقض عبادك من الجہالۃ وحیرۃ الضلالۃ. اے معبود، تیرے بندے حسین نے اپنے خون کو تیری راہ میں اس لیے دیا ہے تاکہ تیرے بندوں کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر کے علم کی روشنی میں لائیں. یعنی میں جو عمومیت کو بتا رہا ہوں، ذرا سے اس عمومیت پر غور کیجئے کہ اس میں امام فرما رہے ہیں کہ یہ خون ایک گروہ کے لیے نہیں، ایک جماعت کے لیے نہیں، ایک ان کے ماننے والوں کے لیے نہیں، لِيَسْتَنْقِضَ عِبَادَكَ، تاکہ اے اللہ تیرے سارے بندوں کو، جس پر بندہ خدا ہونا ثابت ہوتا ہے، مذہبوں میں چاہے بٹے ہوئے مگر سب اللہ کے بندے ہیں، سبھی اللہ کے بندے ہیں. اگر کافر ہو کے انکار کر رہا ہے تب بھی بندہ خدا ہی کا ہے، مگر وہ اس کی بدنصیبی ہے کہ وہ نہیں مان رہا ہے، لیکن بندہ. گویا امام کا کہنا کہ تیرے بندوں کو تاریکی سے نکال کر کے اجالے میں لانے کے لیے خون دیا ہے، تو اس کا مطلب کہ ارض کربلا پر ہر قطرہ گرنے والا خون یہ چراغ کی حیثیت رکھتا ہے قیامت تک سارے بندگانِ الٰہی کے لیے. اس لیے ہمیں اس کو ایسے بیان کرنا چاہیے ہے، ایسے بیان کرنا چاہیے کہ مذہب میں سمٹ کر کے نہ رہ جائے، ایک گروہ میں سمٹ کر کے نہ رہ جائے. ہم اسے بیان کریں اس واقعے کو ایسے کہ اس کے جب اس خون کے قریب، اس قطرے کے قریب انسان کی فکر جائیں تو اسے روشنی ملنے لگے، اسے سمجھ میں آئے کہ ہاں اس سے قریب جانا چاہیے، ہاں یہاں سے انسانیت ملتی ہے، ہم یہاں سے ہم اللہ کی راہ کو پا سکتے ہیں، ہم اپنے معبود کو پا سکتے ہیں. ہاں وہ ایک لمحے ہی میں، یہ نہیں کہا جائے کہ وہ اپنا کوئی مذہب و مسلک چھوڑ کر کے ادھر آ جائے، کم سے کم سوچنے پہ مجبور ہونے لگے، کم سے کم پھر ایک مرتبہ آیا تو پھر آنے لگے. آتے آتے جو ہے کوئی بھی ایک ہی دن میں ہر نہیں ہو جاتا، جب سوچتا ہے تو سوچتے سوچتے صبح عاشور تک آتے آتے اس کا مقدر بن جاتا ہے. تھا تو اسی دن سے، جب اس نے لجام فرس حسین پہ ہاتھ رکھا تھا اسی دن امام نے ایک ایسا جملہ کہا کہ سوچ پڑ گئی
جب سوچ پڑ گئی ہے تو سوچتے سوچتے صبح عاشور تک آخر نتیجہ نکلتا ہے. کوئی بیان کرے تو بیان میں وہ انداز ہونا چاہیے کہ فکریں کھلنے لگی ہیں. جب انسان اپنے عقل کے دروازوں کو کھولے گا, لیکن اس کے لیے بھی انسان جو کر رہا ہو اس کے کرنے میں بھی, اس کے عمل میں بھی, اس کے بولنے میں بھی وہ طریقہ ہونا چاہیے. یعنی یوں کہوں آج جو اپنی بات کو کہنے کے خالی جلدی سے اتنی بات کہہ دوں گا کہ یقین کیجئے اگر کوئی انسان کہیں ہنس رہا ہو, خالی توجہ چاہوں گا, خالی اگر کہیں ہنس رہا ہو, بلا اکیلا مثلا ہنس رہا ہے, تو ہنستے ہوئے انسان سے ہو سکتا ہے دوسرا انسان بھاگے دور ہو, یہ پتہ نہیں اکیلا یہ ہنس رہا کیا اس کو ہو رہا مثلا نا. لیکن اگر کوئی انسان رو رہا ہوگا تو اگر ذرا بھی اس میں انسانیت پائی جاتی ہے تو قریب نہ تب بھی ایک مرتبہ گزر جائے گا تب بھی سوچے گا کہ کاش کہ میں نے پوچھ لیا ہوتا, میں پوچھ رہا آخر وہ کیوں رو رہا ہے. یعنی میں کہنا چاہوں گا خود آنسو, غور کیجئے گا عزیز جانکار, خود آنسو ایک ایسی زبان ہے جس کے ترجمے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی ہے. اور میں اپنی بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ کربلا کے بعد چوتھے امام نے, یقین کیجئے گا معصومین میں صرف یہ چوتھے امام وہ معصوم ہیں جنہوں نے یہ زبان استعمال نہیں کی ہے, آنسوؤں کی زبان استعمال کی ہے. 40 سال تک آنسوؤں کی زبان استعمال کی ہے. دعا پڑھے تو آنسو, نماز پہ آئے تو آنسو, پانی پیئے تو آنسو, جانور جل کو لے کے جا رہا ہے پوچھ لے دو آنسو. یعنی یہ رو کر کے درس دیا ہے, سبق دیا ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں خصوصاً اپنے جوانوں سے, خصوصاً اداداروں سے, کہ اگر آپ اداداری میں شریک ہو رہے ہیں تو کم سے کم ایک لمحے کے لیے سوچئے, چلتے ہوئے ویسے نہ ہنسیے جو غم کے متضاد ہیں, کسی سے ایسا مزاح مذاق نہ کیجئے. تصور تو کیجئے کہ وقت کا امام بھی ہوئے اسی میں اور وہ گریاں ہیں, وہ روتے ہوئے ہیں. آپ کی رفتار یہ ہونی چاہیے کہ اگر کسی نے نہیں جانا ہے تو کم سے کم کہیں سے جاننے والا تو پوچھ لو بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں, ہم نے کہیں جلسہ جلوس اس طریقے سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا, آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ کیوں گریا کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے, کچھ ہو گیا. یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں قرآن کی آواز متوجہ, قرآن آواز جگہ فخص القصص. اب یہاں واقعہ بیان کر دو, لعلہم یتفکرون, شاید وہ سوچنے لگے, اور جب سوچنے لگے گا تو یقیناً ایک دن وہ آ سکتا ہے جس دن اس کو روشنی مل جائے گی خون حسین کی. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد پر. میں کم سے کم پہلی گفتگو تو عمومی ہے, لیکن کم سے کم ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں, یہ انسان کی کتاب نہیں, قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں. اول کیا وہ اس خطاب کو ان کے سامنے نہیں ہے کہ واقعات بیان کرنے کے لیے ہیں, دوسرے یہ کہ عظمت عزاداری کو بیان کر رہا ہوں کہ واقعے کربلا کب ہونے والا ہے, مگر ذکر اس کا حضرت آدم سے ہے. توجہ چاند پہ غور کیجیے گا, ذکر اس کا حضرت آدم سے ہے. مگر میں ابھی فوراً یوں ہی کہہ دوں تو ہمارے جو ماننے والے ہیں امام حسین کے, ان کو تو سمجھ میں آئے گا, اس لیے کہ ان کا عقیدہ. میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز عقیدے سے نہ مانی جائے, عقل سے بھی مانی جائے. عقیدت سے ماننا اور عقل اور دلیل سے ماننا, ایک دلیل ہوتی ہے, دلیل کتابی ہوتی, کتاب کی, آپ اس کتاب کو مانتے ہیں یہ کتاب یہ کہہ رہی ہے, ایک یہ وہ دلیل ہوتی ہے. اور ایک دلیل دلیل فطری ہوتی ہے کہ فطرت چیخ کے کہتی ہے کہ ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے. اور ایک دلیل دلیل فکری و عقلی ہوتی ہے کہ انسان کی عقل اور سمجھ, جس کو ہم آج کے زمانے میں لاجک کہتے ہیں, کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کتاب سے نہ سمجھ پائے, ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی, بھائی آپ کہہ رہے ہیں ہم کو نہیں سمجھ میں آتا, اس لیے کہ دلیل فکر بھی ضرورت ہے کہ جس آدمی سے گفتگو کی جا رہی ہے اس کی سطح کو سامنے رکھ کے گفتگو کی جائے. جیسے سرکار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, کلم الناس علی قدر عقولہم, جس سے گفتگو کر رہے ہو پہلے اس کی سمجھ کے معیار دیکھو, اس کی سمجھ کتنی ہے. ایک عام آدمی ہو سکتا ہے مزدور ہو سکتا ہے، ایک پڑھا لکھا انسان ہو سکتا ہے، ایک یونیورسٹی اور دانشگاہی انسان ہو سکتا ہے، ایک واقع سماج اور معاشرے میں اٹھنے والا جو باشعور انسان ہو سکتا ہے، ہر ایک سے ایک لب و لہجے میں گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے، نہ ایک بات کہی جا سکتی، ایک ہی بات کے لیے دلیل پیش کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہر ایک کے لیے لب و لہجہ الگ ہونا چاہیے تاکہ اسے سمجھایا جائے. اگر میں کتاب کی گفتگو ایک عام انسان سے کرنے لگوں تو اسے سمجھ میں نہیں آئے گی، اور اگر میں ایک پڑھے لکھے انسان سے بازاری گفتگو کرنے لگوں تو وہ اس کا ذہن سو جائے گا اور چلا جائے گا کہ آدمی جو ہے ہمیں کیا سمجھ لیا ہے، کیا سمجھتا ہے، کس طرح گفتگو کر رہا. یہ تو مجلس کے لیے واقعا فیض الہی ہوتا ہے، فیض حضرت خاتون جنت ہوتا ہے کہ اس میں ہر سطح کے لوگ آتے ہیں، ورنہ بڑی مجبوری ہوتی ہے بولنے والے کے لیے کہ گفتگو کیسے کرے، کہاں سے کرے. اس فرش ادا پہ آنے والے ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے گفتگو بھی کرنا ہے. صحیح ہے کہ ہر ایک مطمئن نہیں ہوتا، بہت سارے صرف ثواب ہی لے کر کے جاتے ہیں، بہت سارے افراد کے لیے ہوتا ہے اطمینان کے بھی ذریعہ ہوتا ہے، لیکن مجبوری ہوتی ہے بولنے والے کے لیے کہاں سے کس طرح سے گفتگو کرے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن نے ایک بات کہی ہے، یہ بات کو رکھیے گا ذہن میں، قرآن نے ایک بات کہ جو بہت اہم شخصیت ہوتی ہے یا بہت اہم واقعہ آنے والا ہوتا ہے تو پروردگار عالم نے اسے بہت پہلے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ دیکھو یہ ہوگا اور تمہیں ایسا کرنا ہوگا. قبل اس کے میں کربلا کو بیان کروں، میں قرآن کو بیان کر دیتا ہوں تاکہ جو قرآن کو مانتے ہیں اس اعتبار سے سوچیں، نہ یہ کہ امام حسین کے اعتبار سے. غور کیجئے گا، سلسلہ نبوت میں سب سے آخر میں آنے والے کون نبی؟ ہمارے نبی، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن قرآن یہ کہتا ہے، آیہ میثاق مشہور ترین آیہ میثاق ہے، کہ اللہ نے سارے نبیوں سے یہ عہد و پیمان لیا کہ جب یہ آخری رسول آئے گا تو تم ان کی تائید کرنا، ان پر ایمان لے کر کے آنا اور ان کی تائید کرنا. کہاں آدم اور کہاں خاتم، 124,000 کے تسلسل میں پہلے سب کو بتایا جا رہا ہے یہ آئیں گے، ان پر ایمان لانا اور وعدہ رکھے تم ایمان لائیں. سب نے کہا یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم ایمان، تیری ذات کو گواہ بنا کر کے ہم ایمان بات کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر کے آئے. نبی کب آنے والے ہیں، ذکر کتنی پہلے سے ہو رہا ہے. جو شخصیت اہم ہوتی ہے اسے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں پیدا ہوا یا نہیں، جو پیدا کرنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ آئے گا اور وہ کیا کرنے والا ہے، لہذا اس کی اہمیت کو پہلے ہی سے بیان کر رہا ہے، اس کی اہمیت کو پہلے سے بیان کر رہا دیجو اور وعدہ لے رہا ہے. تو اگر پروردگار عالم آخری نبی کی نبوت اور اس کا اقرار اور پر ایمان لانے کی بات اپنے سارے انبیاء سے پہلے ہی لے لیتا ہے دو پیمان، تو اس کی اہمیت کو بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری نبوت، تمہارا کار رسالت مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ان پر ایمان نہیں لاؤ گے اور اقرار نہیں کرو گے. قرآن نے یہ بات کہی. ویسے ہی جو اہم ہوتا ہے اس کا تذکرہ پہلے سے ہوتا ہے. نبی کریم میں ذرا سے الٹے گفتگو کر رہا ہوں، آدم سے گفتگو کرنا چاہیے. نبی کریم ابھی اس کو تو کم سے کم میں 2-3 کتابوں کا حوالہ دے سکتا ہوں، مگر جس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے کتاب پر وہ ہے مستدرک کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ طلب ادراک، یعنی اگر کوئی کتاب جمع کی گئی ہے اور اس کو صحیح کہا گیا ہے، اور صحیح اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک معیار بنایا گیا کہ اس معیار پر یہ ساری باتیں جمع کی گئی ہیں اور ہمارے ہاں یہ معیار صحیح ہے، لہذا جتنی بھی احادیث اس میں جمع کی گئی ہیں اس معیار کو دیکھ کر کے جمع کی گئی ہے، لہذا اس کتاب کا نام ہی صحیح رکھ دیا گیا. بعد میں آنے والا شخص جو ہے اسی معیار کو سامنے رکھ کر کے اور احادیث کو جمع کرتا ہے کہ معیار انہی نے معین کر دیا، مگر ان کی عمر نے اتنی وفا نہیں کی کہ ساری احادیث کو جمع کر لیتے، تو جتنی ایسی احادیث رہ گئی تھی جو اس معیار پر آتی تھی مگر وہ جمع نہیں کر سکے تو انہی نے جمع کر دیا اور اس کا نام رکھا کتاب مستدرک. یعنی معیار وہی ہے مگر بھی احادیث وہاں جمع نہیں ہیں. اس میں اس حدیث کو نقل کیا ہے, اس روایت کو نقل کیا ہے کہ سرکار سید الشہداء اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو جناب جبرائیل نے آ کر کے واقعہ کربلا کو بیان کیا. یہ ہم سے سن کر واقعہ کربلا کو بیان کیا ہے, یعنی امام حسین اس دنیا میں پیدا ہوئے, جبرائیل آ کر کے واقعہ کربلا کو بیان کر رہے ہیں, یعنی مصائب امام حسین بیان کر رہے ہیں. ابھی واقعہ کربلا 50 سال کے بعد ہوگا لیکن غم ابھی سے منایا جا رہا ہے, غم ابھی سے منایا جا رہا ہے. ہم اگر 1400 برس کا زمانہ گزرنے کے بعد غم منائیں, ماتم کریں, روئیں تو اعتراض اور شکوہ ہو تو کم سے کم مستدرک کو دیکھ لینا چاہیے کہ ابھی تو بچہ اس دنیا میں پیدا ہوا ہے, خالی ہونے والا ہے واقعہ, اسے بیان کر دیا جائے تو نبی روئیں, ازواج نبی روئیں, اصحاب نبی روئیں, جس کا سب کا تذکرہ کیا ہے. تو بتانا چاہتا ہے مقصد رونا نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ اس میں جو ظلم ہوا ہے انسانیت کا تقاضا ہے کہ اس ظلم کو دیکھ کر کے اس کو رونا آئے گا, مگر بیان یہ کرنا ہے کہ یہ کس وجہ سے ایسا ہوا, جس پر ظلم ہو رہا وہ کیا بچانا چاہتا ہے اور جو ظلم کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا مٹانا چاہتے ہیں, یہ بیان کرنا تاکہ مٹانے والے بھی ان کے چہرے سے بھی نقاب ہٹ جائے اور بچانے والا بھی سامنے آ جائے اور کیا چیز بچائی جا رہی وہ بھی سامنے آ جائے. عزاداری اس لیے کی جا رہی ہے عزیزو تاکہ یہ پتا چلے کہ مٹانے والے کون تھے اور کیا مٹا رہے تھے اور بچانے والے کون تھے اور کیا بچا رہے تھے, تاکہ اسلام کی حقیقت سامنے آ جائے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد پر. اس لیے انسان کی عقل بھی پھر قبول کرے گی کہ عزاداری کا ثواب کیوں ہے اور ذمہ داری کیوں ہے, اس لیے انسان کی عقل قبول کرے گی عزاداری کا ثواب کیوں ہے اور اسے عقل قبول کیوں کرے گی, اس لیے کہ ہم ایک فریضہ انجام دے رہے ہیں کہ اگر آج زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پر پردے ڈالے جا رہے ہیں تو کم سے کم ہم آج آواز بلند کر کے ان کے بارے میں سوچنے کے لیے جنہوں نے پردہ ڈالا تھا اور ان کے بارے میں جو اس کو پردے کو ہٹانا چاہتے تھے اور کس چیز پر پردہ ڈالا جا رہا تھا اور کس چیز سے پردہ اٹھایا جا رہا تھا وہ سب سامنے آ جائے, آدمی سوچنے لگے. اس لیے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا قدم اٹھایا ہے تو آپ بولتے ضرور ہیں, مگر پھر میں کہنا چاہوں گا اے کاش ہی ہم عزاداری کے سلسلے میں تذکرہ کریں اور سنیں, تو تذکرہ ہمارا صرف جو ہے مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہوتا ہے لہذا ہونا چاہیے ہے, بلکہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم عمر کے ساتھ جانے واقعی ہم کیوں کر رہے ہیں. بھئی دنیا کا ہم چھوٹا سا کام کرتے ہیں تو پہلے مقصد سوچتے ہیں کہ ہم کیوں کر رہے ہیں, چھوٹی تجارت کریں تو ہم یہی تجارت کیوں کر رہے ہیں وہ اس کا مقصد بھی سمجھتے ہیں, کہیں جا رہے ہیں تو آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کہاں اور کس لیے جا رہے ہیں. اب سوچیں زندگی کے ہر مرحلے میں آدمی جانتا ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں اور زندگی بھر ایک کام کر رہا ہو اسے پتا نہ ہو کہ میں کیوں کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں. آئی دیکھیے ہم بیان کرتے ہیں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظمت کو پہچانیے گا, جب انکار بیعت کیا تھا تو یہ ایک جملہ فرمایا تھا جب ولید نے بلوایا اور وہاں یہ بات کہی گئی کہ بیعت کرنا ہے, امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا, آج بھی ہم پڑھتے ہیں امام نے بیعت کی کمر توڑ دی, بیعت کا گلا گھونٹ دیا, مگر وہ چیز کیا تھی, ہم نے مجھے کیا چیز تھی جو امام نے اس کا گلا گھونٹ دیا. امام فرماتے ہیں لا یباع مثلی مثلہ, ان الیدید شارب الخم وقاتل نفس المحترمہ. یدید شرابی کا نام ہے, یدید محترم نفسوں کا قاتل ہے. لا یباع مثلی مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. لب و لہجہ دیکھیں, امام قیامت تک کی بات کہہ رہے ہیں اپنی بات نہیں, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی امام یہ کہہ سکتے تھے میں حسین اس یزید کی بیعت نہیں کر سکتا تھا, مگر امام قیامت تک کی بات کہہ رہے ہیں میں حسین نہیں مجھ جیسا اس جیسے کہ, میں تو ایک ہی بات کہہ کے انسان سوچنے کے لیے کافی ہے کہ جہاں سے بیعت کی آواز اٹھائی گئی تھی, امام حسین شہید ہو گئے تو سید سجاد سے ہی کہا جاتا کہ اب تم تو بیعت کر لو, مگر امام حسین نے جو یہ بات کہہ دی تھی کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام بتانا چاہتا ہے ایک یزید نہیں قیامت تک یزید آتے رہیں گے, تو اس دور ہی کا نہیں ہر دور کا حسینی نہیں ایک حسینی بھی بیعت نہیں کر سکتا ہے. مگر ہوتی چیز کیا ہے بیعت جو بیعت نہیں کر لیں گے؟ بیعت ہوتی کیا چیز؟ اسلام میں بیعت کوئی چیز ہے؟ یہ بھی ایک موضوع ہے لیکن تھوڑا سا آج بیان کروں گا, اگر کوئی بات رہے گی تو میں کل انشاءاللہ تذکرہ کروں گا. بیعت ہے کیا چیز؟ اسلام میں کوئی چیز بیعت ہے کہیں سے؟ مثلا اگر ہم مسلمان ہیں تو بیعت کر کے ہیں, توجہ سے غور کریں, ہم بیعت کر کے ہیں. بیعت اسلام میں بیعت نہیں ہے, یہ تو لوگوں کا گلا کاٹنے کے لیے نکالا گیا. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں اس کا تذکرہ کیا ہے وہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ اگر تم یہی سچ سمجھتے ہو تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا, ہماری بیعت کر لیے. یہ سرکار مولائے کائنات نے بات کہی تھی اور نجی بلاغہ موجود ہے کہ اب تو جب بیعت کے بعد جو ہے کچھ لوگ جیسے طلحہ و زبیر نے بیعت توڑنے لگے تو اس وقت امام نے کہا تھا یہ بیعت ہوئی ہے, تو امام اس کو اسلام کا کوئی جز نہیں بتانا چاہتے ہیں. اب تک تم مانتے آئے ہو تو اب کیوں نہیں مانتے؟ یعنی جو آدمی جو مان رہا ہو اسی کی دلیل کو اسی کے منہ پہ دینا, اس لیے ورنہ امام جانتے ہیں امامت کسی کے بیعت سے ثابت نہیں ہوتی ہے, امامت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. لہذا ان سے وہ جو گفتگو کر رہے ہیں ان کی وجہ سے کر رہے ہیں, امامت کے لیے بیعت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ امامت کو کوئی بیعت کرے تو امام ثابت ہوگا. یہ بات البتہ ہے, بات آگے تو کہہ دوں کہ پھر امام نے کیوں اس طریقے سے قبول کیا. اس کے لیے کسی نے مثال میں یہ بات سمجھائی اور بڑی اچھی لگی کہ دیکھیے اگر مثلا فلسطین یہ دیوار ہے, اس دیوار کے اس جگہ سے کسی نے کوئی چیز خرابی کی تو اب یہاں تک اس کا ہاتھ تو نہیں جائے گا. کسی بلندی پہ کھڑے ہو کر کے یہاں کے پلاسٹر کو توڑا تو خرابی, اب اس پلاسٹر کو صحیح کرنا ہوگا تو وہیں اس بلندی پہ کھڑے ہو کر کرنا ہوگا. توجہ چاہوں تو غور کیجیے گا, جہاں سے خراب کیا گیا ہے وہیں سے اس کو بنایا بھی جائے گا. حضرت علی نے اس کو قبول نہیں کیا, بتا رہے ہیں کہ جہاں سے خراب کیا گیا ہے ہم وہیں سے وہاں بنانے کے لیے آئے ہیں. اگر بات نہیں پوچھتے اس لیے فوراً امام نے جو ہے یہ بات کہی تھی, امام نے کہی تھی اور یہ اصول کافی موجود ہے, میں کن کن چیزوں کو اس کی اصل جگہ پر واپس لاؤں, اگر میں ہر چیز کو ابھی لے کر کے آؤں, یہ نہج البلاغہ موجود ہے کہ آپ میں ہر چیز کو میں اسی دن لے کر کے آؤں تو دو ہی صورتیں ہوگی, یا تو سب کے سب دوسرے کافر ہو جائیں گے یا سب مل کر کے مجھے کافر کہہ دیں گے. یعنی اتنا تغیر ہو چکا ہے کہ ہر آدمی سوچے کہ کیا اتنا مطلب ہم سب کے سب مسلمان نہیں تھے تو چلو مسلمان نہیں تو ہم مسلمان نہیں تھے کافر ہو جائیں گے, یا سب مل کر کے کہہ دیں کہ یہ دین بدل رہا ہے. لہذا آہستہ آہستہ کرنے کے لیے آدمی کہتا یہی ہے نا کہ اگر وہ آ گئے تو پھر سارا درست کیوں نہیں کر لیا, اور اس کا جواب علی ہی دے کر کے گئے ہیں, یا تو تم کافر ہو جاتے یا کافر بنا دیتے. لہذا وہ کام دھیرے دھیرے کرنے کی, پھر اس کے بعد تو سوچو جتنا کیا بھی تھا ان کے بعد کون آیا, آنے والے تو پھر وہی ہیں نا, جو کیا بھی تھا اس کو اسی جگہ لے کے آ گئے. صلی اللہ پڑے محمد و آل محمد پر. میں اصل میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ سمجھنا کتاب سے, کتاب میں جو اہم شخصیت ہوتی ہے اس اہم شخصیت کا بیان بہت پہلے سے ہوتا ہے. رسول اللہ سے بیان کرنا شروع کر دیا جب جیسے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, مگر میں آدم سے بتانا چاہتا ہوں جب نہ میں نے کتاب کا مطالعہ کیا ہے. ہاں البتہ میں ان چیزوں کو اصل میں ہماری بھی ایک کمزوری ہے نہ کہ دوسروں کی کتابوں میں پایا جا تک نہیں پایا تھا. بھائی ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہماری کتاب میں کوئی جان نہیں ہے, ہمیں اپنی کتابوں کی جان کو بتانا چاہیے ہے کہ ہماری کتاب میں جان ہے, ہم کتاب رکھتے ہیں, ہمارے پاس کتاب ہے, ان میں یہ موجود ہے. کیا ہمارے راوی غلط ہیں یا ہمارے بیان کرنے والے نعوذ باللہ بے ایمان ہیں؟ ہمارا سلسلہ تو امامت سے ہے, ہم امام سے بیان کر رہے ہیں, ان کے یہاں تو شاید رسول بھی معصوم نہیں ہیں, توجہ چاہوں گا, یا کم سے کم یہ تو طے ہے کہ رسول کے بعد سلسلہ معصوم نہیں ہے. ہمارے باہ ہمارے یہاں تو رسول کے بعد 300 سال تک مسلسل زندگی کے ساتھ امامت معصوم سلسلہ باقی رہا ہے. تو اگر کوئی معصوم سے مل جائے, معصوم سے مل جائے, میں اپنی بات کی تائید کے لیے صرف ایک بات کہنا چاہوں گا اور اسے عظمت بھی سمجھیے گا. چھٹے امام نے کہیں ایک مرتبہ بات کہی کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے, تو ایک دوسرے سننے والے نے جا کر کے دوسرے سے کہا کہ آپ نے تو رسول کو دیکھا بھی نہیں ہے اور یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے. بیچ میں راوی کا نام نہیں لیا, توجہ چاہوں گا, اسی زمانے شک ہونے لگا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا, تو جس سے کہا وہ خود آ کر کے امام سے کہتا ہے یا پردند رسول, آپ ذکر فرما رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ رسول نے یہ کہا, تو آخر کسی نے کہا ہوگا تبھی تو آپ فرما رہے ہیں رسول نے کہا. تو ایک مرتبہ امام بجائے اس کا کہ جواب دیتے فوراً کہا اللہ نے یہ کہا ہے, توجہ چاہوں گا, اللہ نے یہ کہا ہے, یعنی یہ کہہ کر کے پھر توجہ دلائیے کہ ہم جو کہتے ہیں زبان ہماری ہوتی ہے, پیغام خدا کا ہوا کرتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد پر. ہم جو بول رہے تھے سلسلہ عصمت کا ہے, زبان ہمارا, میں اپنی بات کی تائید کے لیے کہہ رہا ہوں. اور اس کو دیکھنا ہو تو میزان الحکمت احادیث کی بہترین کتاب ہے, اس میں سرکار مولائے کائنات نے جہاں اپنے کو پہچنوایا ہے اور پہچنوانے میں علی بزبان علی پورا جو ہے ایک باب ہے, اس میں آپ نے فرمایا کہ انا لسان اللہ الناطق, میں ہی اللہ کی بولتی ہوئی زبان ہوں, میں اللہ کی, یعنی اللہ کہیں سامنے نہیں آئے گا بولنے کے لیے. اگر تمہیں جاننا ہو کہ اللہ بولتا کیا ہے, ہماری سنتے چلے جاؤ, سمجھتے چلے جاؤ, ہم ہی اللہ کی زبان ہے بولتی ہوئی. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد پر. لہذا یہ جتنی چیزیں میں پڑھ رہا ہوں, کتاب ہے کامل الزیارات ابن قیلقہ الوہ کی, ہمارے ہاں بہت ہی معتبر عالم دین کی کتاب جمع کی ہوئی ہے, اس میں زیارتوں کے فضائل, اداداری کے فضائل, ساری چیزوں کے فضائل ہو, اور اس میں جو ہے تذکرہ اس چیز کا بھی پایا جاتا ہے روایات کے اعتبار سے بھی کہ اس کا ذکر کہاں کہاں سے ہوا ہے, کیونکہ جہاں اداداری کا تذکرہ آئے گا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہاں کہاں سے ہوا ہے. میدان عرفہ میں جب جناب حضرت آدم استغفار اور توبہ کرنے کے لیے, خود ایک دعوت میدان عرفہ ایک جگہ ہے, اذان گرا میں حج کرنے والا جانتا ہے, اور میدان عرفہ وہ جگہ ہے جہاں پر جانے کے بعد, اس حدیث کو میں نے گزشتہ سال مجھے یاد ہے میں نے پڑھا تھا مگر پھر بے مرتبہ پڑھ رہا ہوں, کہ میدان عرفہ سے جب انسان نکلتا ہے تو چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس کے بعد کسی کو یہ خیال آئے کہ پتہ نہیں میرا گناہ معاف ہوا یا نہیں, امام فرماتے ہیں یہی سب سے بڑا گناہ ہے, یہی سوچنا سب سے بڑا گناہ ہے کہ جب اللہ نے عہد کیا ہے, وعدہ کیا ہے کہ جب میرا بندہ یہاں سے آ کے نکلے گا تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا, تو عطائے الہی میں شک کیوں پیدا ہوگا, اللہ کے حساب پر کیوں شک پیدا ہو, یہی سب سے بڑا گناہ, کوئی آدمی شک کرے کہ پتہ نہیں ہمارا گناہ معاف ہوا کہ نہیں. مگر جب میں یہ پڑھتا ہوں تو یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ اس کے بعد دوسری روایت میں یہ ہے کہ نہ یہ کہ معافی ہی کرتا ہے اللہ, بلکہ جو پورا حج کرنے کے بعد جب آتا ہے تو آدمی ہی تو ہے نا, پھر اسے بھی گناہ ہو سکتے ہیں, بھول کے یہ جان کے آدمی ہی ہے, بلکہ ایک آدمی تو دوسرے آدمی کو حاجی کو ہو سکتا ہے کہ تانا بھی دینے لگے کہ اب حج کر کے آئے ہیں ایسا کر رہے ہیں مثلا, یعنی یہ کہنا بھی اس بات کی دلیل ہوتی کہ حج میں آدمی معاف کر دیا جاتا ہے اب کیوں کر رہے ہیں, سمجھے نا, حج کے بعد آدمی معاف ہوا تو اب کیوں کر رہے ہیں, لیکن آدمی ہی ہے, ایک نہیں دو نہیں چار حج کر لیتا ہے پھر بھی گناہ کرتا ہی ہے. مگر میں آپ کو روایت بتا رہا ہوں کہ روایت میں یہ کہ امام نے فرمایا کہ اللہ حج کرنے والے کو 3 سے لے کے 6 مہینے تک کی مدت دیتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کرے تو اللہ لکھنے والوں کو منع کر دیتا ہے کہ نہ لکھو, شاید اسے یاد آ جائے, شاید یہ یاد آ جائے کہ میرا گناہ معاف ہو چکا ہے اور ابھی توبہ کر لے, شاید یاد آ جائے. یعنی حج کی فضیلت یہ ہے کہ 6 مہینے تک اسے مہلت بھی دی جائے کہ نہ لکھا جائے, شاید یاد آ جائے اور توبہ کر لے, لیکن اگر اس کے بعد بھی نہیں چھوڑتا ہے تو ظاہر ہے جیسے انسان یوں ہی کوئی گناہ کرے اور وضو کر کے گناہ کرے دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا, نے بھی کوئی گناہ بھی کر رہا ہے اور گناہ کرنے کے لیے وضو کر لے مثال کے طور پر نعوذ باللہ, تو یقیناً دونوں فرق ہوگا, ایسے ہی گناہ کرے اور حج کر کے گناہ کرے تو یقیناً اتنی مہلت کے باوجود بھی اگر وہ گناہ کر رہا تو اور بڑا لکھا جائے گا اور عظیم ہو سکتا ہے. لیکن میں سوچ رہا ہوں جب سے میں نے پڑھا اس پر غور کیجیے گا انشاءاللہ یہ آپ کے ذہن میں رہے گی یہ بات کہ جہاں معصوم نے ارشاد فرمایا کہ حج کے بعد 6 مہینے تک گناہ لکھے نہیں جاتے ہیں مگر دنیا کا سب سے عظیم حج سب سے پاک و پاکیزہ حج کہ رسول اللہ نے صرف ایک ہی حج کیا ہے جس حج میں سارے حاجی تھے 1 لاکھ سے زیادہ حاجی تھے اس میں جب آئے اور میدان غدیر میں آئے میدان غدیر میں آ کر کم سے کم ایک گنہگار کا تو پتہ لگتا ہے نا کہ جس نے یہ کہا تھا کہ اپنی طرف سے اعلان کر رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے اور یہ کہہ دیا کہ میرے اوپر عذاب نازل ہو تو جو اللہ 6 مہینے کی مہلت دیتا ہے وہاں ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دی گویا مہلت نہ دے کے اعلان کرنا چاہتا میرے حق میں گناہ کر لو میں معاف کر سکتا ہوں مگر ولایت علی میں کوئی گناہ کرے گا تو اسے معاف نہیں کر سکتا سروا پڑے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم چیز ہے کہ اس کو اللہ معاف نہیں کر سکتا ہے تو یہ خود بھی ولایت کا اعلان ہوتا ہے اقرار ولایت کا اعلان ہوتا ہے جو ہم عزاداری کر رہے ہوتے ہیں حضرت آدم میدان عرفہ میں اور جب استغفار کے اللہ کی طرف سے آیا تھا آپ پڑھتے سنتے بھی رہتے ہیں اور انشاءاللہ پڑھا بھی ہے کہ آپ نے جو دعا کی تھی آج بھی ہم جب کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض اور بحق حسن وانت محسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان تو اس میں روایت میں یہ ہے کہ جیسے ہی اس دعا میں حسین کا نام آیا ہے تو آپ کے قلب پر ایک الگ سے اثر ہوا اور جب اثر ہوا تو جی چاہ کیوں اس نام کو لیتے ہوئے ایسا ہو رہا ابھی آدم ہے کب امام حسین اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں لیکن یہ اثر اور پھر ویسے ہی جیسے سرکار رسالت میں آپ کے سلسلے میں روایت ہے کہ جبرائیل نے آ کے سارے واقعات کو بیان کیا ویسے ہی جناب جبرائیل نے آ کر کے سارے کرب یعنی یوں کہوں کہ آدم کے ساتھ ہی سے عاشورہ کی یاد منائی جانے لگی عاشورہ کی یاد منائی جانے لگی ہم کیسے اندر آزاد ہونے لگی مجلس ہونے لگی کیونکہ پہلے ذاکر ہیں جبرائیل اور اس دنیا میں پہلے سامع ہیں حضرت آدم کہ وہ مجلس پڑھ رہے ہیں وہ مصائب پڑھ رہے ہیں اور یہ گریا کر رہے ہیں رو رہے ہیں کامل زیارات کو پڑھ لیجیے گا اس طرح سے خود جناب حضرت نوح جب آپ کی کشتی جو ہے ارض کربلا سے گزری ہے تو آپ پریشان ہوئے وہ لمحہ بھی وہی تھا جناب جبرائیل آئے ہیں اور جناب جبرائیل نے آ کر کے اس زمین کو بھی بتایا اور اس واقعے کو بیان کیا جناب نوح بن نے بھی گریا کیا نوح تو نوح ہے ہی نوا کرنے والے مگر وہ گریا کیا ہے آپ نے پھر دوسری مرتبہ جبرائیل ذاکر ہیں خطیب ہیں بیان کرنے والے ہیں اور نبی رونے والے ہیں گریا کرنے والے ہیں جناب حضرت ابراہیم کے موقع تک کے لیے بیچ میں بہت سارے نام ہیں لیکن جناب حضرت ابراہیم جب آپ اپنے بچے کو حضرت اسماعیل کو لے کر کے چلے ہیں اس موقع پر جناب جبرائیل آئے ہیں اور بچوں کے ساتھ کیا آپ کو اگر رسول کا بچہ ہو تو آپ کو کس سے زیادہ محبت کریں گے آپ نے کہا نہیں رسول کا بیٹا ہے میں اس سے زیادہ محبت کروں گا اگر آپ کے بچے پر مصیبت ہو رسول کے بچے پر مصیبت ہو تو کس غم کو آپ اپنے سینے سے لگائیں گے یقین رسول کے ابھی رسول نہیں ہے چونکہ اللہ نے رسول کا عہد و پیمان لے لیا کہ آئیں گے تو ابھی تبھی سے سارے انبیاء نے ایمان کا اقرار کیا ہے اور جب امام حسین کا نام لیا جناب جبرائیل نے تو حضرت ابراہیم نے بھی گریا کیا ہے اس طریقے سے حضرت عیسیٰ کا جناب موسیٰ بھی حضرت عیسیٰ بھی جناب جبرائیل آ کے بیان کرتے ہیں یعنی ادائے حسین اور بیان کرنا جب کوئی اہم واقعہ ہونے والا ہوتا ہے پروردگار عالم اس کو بہت پہلے سے بیان کرتا ہے انبیاء کو بتا دیا کرتا ہے بتا کر کے چونکہ اس خون سے یعنی میں یہ کہوں گا کہ آج ہم زیارت میں اپنی طرف سے نہیں پڑھتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ السلام علیک ابھی آپ نے شب جمعہ میں پڑھا ہے یہ وارث ہے خدا کے سمجھ یہی تو میں اتنی بات سمیٹ کے کہنا چاہوں گا کہ جس یزید کو اتنی بڑی حکومت مل گئی تھی کہ اس وقت کی دنیا کے 3 حصے پر حکومت کر رہا تھا اگر 2-4 آدمی نے بیعت نہیں کی تو اس کا کیا چلا جا رہا تھا اس کو کیا کمی تھی کیا ہو جاتا لیکن نہیں, وہ بھی جانتا تھا کہ جو کچھ جتنا بھی مجھے ملا ہے جو حسین کے پاس ہے, یعنی وہ یہ جانتا ہے کہ حسین کا ایک ہاتھ نہیں ہے, وہ اس میں میراث آدم بھی ہے میراث خاتم بھی ہے. اگر وہ نہیں ملے گا تو آدم سے لے کر کے خاتم تک کی حکومت نہیں مل رہی ہے. اس لیے وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں, اس ہاتھ کو ملنا چاہیے. خود بیعت کو میں نے چھوڑ دیا, نہیں بیان کیا, انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کروں گا کہ بیعت کی اہمیت کیا ہے اور اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے اور کس طریقے. تو یہ امام حسین علیہ السلام کی ادا سے متعلق اہمیت ہے کہ اللہ نے اتنے پہلے ہی سے بیان کرنا شروع کیا تاکہ اس کی روح کو انسان سمجھے, اس کی روح کو سمجھے کہ اس میں واقع روح ہے, ادا کیا ہے, سمجھے کہ اس میں کسی چیز کو چھپایا جا رہا تھا, کسی چیز پر پردہ ڈالا جا رہا تھا, کسی چیز پر جو ہے اس کو سرکار سید الشہداء علیہ السلام نے ورنہ خالی امر بالمعروف کر دینا ہوتا تو ٹھیک ہے, آدمی ہم امر بالمعروف کر دے, آپ نماز نہیں پڑھتے, پڑھنا چاہیے, ہمارا واجب ختم ہو گیا, اللہ طرف سے اتنی واجب کہ ہم کہہ دیں, جن کو نہیں جانتا اس کو بتا دیتے نہیں, اب وہ کرے یا نہ کرے, کرے یا نہ کرے وہ اس کا فعل ہے, ہمارا واجب ختم ہو گیا, ہم نے اپنے حق کو ادا کر دیا. امام حسین علیہ السلام امر بالمعروف ہی کے لیے نکلے ہیں, امر بالمعروف کے لیے نکلے ہیں. مگر میں یہاں پر یہ بات کہوں گا, یہ سنا میں جانتا ہوں, میں نے بھی کہا ہے, آپ نے سنا بھی ہے, لیکن وہ سننے کے ساتھ ساتھ میں اے کاش کی اس کی روح ادا کرنے والے, تعزیہ رکھنے والے, علم اٹھانے والے, ماتم کرنے والوں کے ذہن میں یہ بات رہے کہ امام حسین علیہ السلام جب آپ امر بالمعروف کر رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ کچھ وجہیں بھی بیان کی ہیں. میں بیان کرتا ہوں تو کبھی ہو سکتا ہے کہ خلوص کے ساتھ میرے قلب سے کوئی میری زبان سے دل سے کوئی بات نکلے, زبان سے نکلے اور کسی دل میں اتر جائے, آدمی اس کو قبول کر لے, ورنہ اکثر و بیشتر باتیں جو ہیں ہماری زبان سے نکلتی ہے اثر نہیں کرتی. شاید ہم بھی گنہگار ہیں, شاید کہ یقیناً گنہگار ہیں, اس لیے جتنا اثر ہونا چاہیے ہے اتنا اثر نہیں ہوتا ہے. تو کبھی جو بول رہا ہوتا ہے اس میں بھی اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر لفظوں کے اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بحث ہے, یقین کیجئے لفظوں میں اثرات ہوتے ہیں. اگر لفظوں میں اثرات نہیں ہوتے تو اگر باعزت انسان کے سامنے اگر کوئی لفظ بہت بھاری بھرکم بھودا تک کہہ دے تو اس کا چہرہ بدل جاتا ہے, پسینہ آ جاتا ہے, آخر کسی نے تماچا مارا ہے؟ نہیں, تماچا نہیں مارا, خالی خراب لفظ استعمال کی ہے, لفظوں کا اثر ہوتا ہے. اور اچھے لفظ بول دیے جاتے ہیں آدمی کا چہرہ کھل جاتا ہے, لفظوں کا اثر ہوتا ہے, لفظوں کے اثرات ہوتے ہیں. اور اگر صدق دل سے کوئی بات کہی جائے, صدق دل سے میں پورا واقعہ بیان کر دوں, ایک آنکھ میں آنسو نہ آئے, مگر ہو سکتا ہے کہ دل کی گہرائیوں سے آدمی بیان کریں اور دل پہ جا کے اثر کرنے لگے اور اثر کرنے کی بنیاد پر آنکھوں میں آنسو آ سکتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, بیان کرنے والے کی طرف سے کمی کم ہے بلکہ ہو سکتا کچھ بھی نہیں ہے, جس تک جا رہا ہے وہاں کمیاں پائی جا رہی ہیں. توجہ چاہیں تو غور کیجیے گا, یہی کربلا سے بتایا ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرزند زہرا وقت کا معصوم امام جہاں سے نکلے وہاں سے مسلسل کہتے جا رہے ہیں امر بالمعروف کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ گھر سے نکلے ہیں کربلا تک پہنچنے میں 6 مہینے کی مدت نکلی, خاموش نہیں بلکہ مسلسل جہاں بھی مل جاتے ہیں سب کو بتاتے چلے جا رہے ہیں. میں پوری اپنے مطالعے کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں, آپ کو کتابیں دکھا سکتا ہوں کہ جب بھی امام جو بیان کرتے تھے تو سامنے والے کسی نے کسی بات کا انکار نہیں کیا بلکہ یہ کہا سبقت یا حسین آپ نے سچ کہا. مگر جب سچ مان لیا تو کیوں نہیں حسین کے ہوتے, کتنے لوگ حسینی بدلے ہیں, بدلے کتنے آئے ہیں, صرف ایک نام آتا حر بدل گئے, ان کا بیٹا بدل گیا, ان کا بھائی بدل گیا, یہ کہ 3-4 نہیں روایات میں ہیں, 2-4-10-15 کے لیے روایات میں کہ بدلے ہیں, مگر 2-4 نام جانے آتے ہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں جب تقریر کی ہے, میں اس کی تقریر کا آپ بلاغت الحسین جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات ان کے اقوال اس میں ہے پڑھیے گا. امام نے جب میدان کربلا میں تقریر کی ہے اور تقریر کرتے ہوئے اس بات کی طرف کہنے لگے کہ قد ملیت بطونکم عن الحرام فتبع اللہ علی قلوبکم, میں حسین گفتگو کر رہا ہوں اور میری بات تمہارے کانوں سے تمہارے قلب تک نہیں پہنچ رہی, کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں, اس لیے بات دل کی گہرائیوں میں نہیں پہنچ پا رہی ہے. گویا امام حسین نے ایک وجہ بیان کی ہے کہ اگر انسان پہ بات اثر نہیں کر رہی ہے تو اسے اپنی غذاؤں کو ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم حرام کھا رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نجس کھا رہے ہوں. بات سچی ہوتی ہے مگر عمل میں تبدیلی نہیں ہو پا رہی ہے. تو اے کربلا کی یاد کرنے والوں اور کربلا منانے والوں، تمہیں جاننا چاہیے کہ کب تک ہم جو ہے مناتے رہیں گے، اور اگر کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا ہے، تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو صرف دوسروں کے دامن کے دھبے کو دیکھنا ہر ایک کو آتا ہے. اپنے گھر کو کھنگالنا بھی سیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی مال حرام آ گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نجس چیز آ گئی ہو، جس کے استعمال کی بنیاد پر مال حرام انسان کو اتنا بدل دیا کرتا ہے کہ یزید کے پاس رہتے ہوئے حسین سامنے ہو اور نہیں بدل پاتا ہے، اور ادھر ہی کا ادھر رہ جاتا ہے. ابھی تو سامنے ہمارے حسین نہیں ہیں، کم سے کم دعا کریں جب ہمارا ہاتھ ماتم کے لیے اٹھے، اور جب کبھی خدا کی قسم ہماری آنکھوں میں آنسو آئے، تو میری ایک وصیت میں کہنے کے چاہوں گا، چونکہ میں نے لباس پہنا ہے اس لیے حق پہنچتا ہے، میں کہہ دوں میری وصیت ہے کہ اس وقت اسی لمحے جو ہے یہ دعا کریں، اے میرے مولا، اے آقا حسین، میں آپ کو واسطہ بنا کر کے اپنے معبود سے دعا کر رہا ہوں کہ یہ جو میرے اوپر اثر پیدا ہوا ہے، یہ اثر باقی رہے باقی رہے باقی رہے، یہ روشنی پیدا ہوئی ہے، تاکہ انشاءاللہ اس سے نکلنے والے آنسو سے ہمارے وہ دل پہ پڑے ہوئے گرد و غبار دھلتے چلے جائیں. ارے جب حور جیسے خطاکار کا گناہ دھل سکتے ہیں رونے سے، گریا کرنے سے، اور حسین وہاں کہہ سکتے ہیں جو انجینئر نے یہ کہا تھا کہ حور تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، میں پڑھ چکا، میں پڑھنا چاہتا، اور آج اسے کہتے ہیں تمہاری ماں نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا ہے، کتنا اچھا رکھا ہے، کتنا بہتر نام رکھا ہے کہ تم اس دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد. احساس گناہ پیدا ہو جائے تو آدمی یہاں بھی آزاد ہوتا ہے اور آخرت میں بھی گناہوں کے قید سے جو ہے، مگر احساس گناہ پیدا ہو. اور یقین کیجئے بارگاہ حسینی میں، اگر بارگاہ حسینی میں احساس گناہ پیدا ہو جائے تو اللہ کے نزدیک اس سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں کہ امام حسین کو ذریعہ بنا کر کے احساس گناہ پیدا ہو. اور آدمی متوجہ حدیث ہو، آج کی تاریخ میں چونکہ آیا تو ضرور مگر ایام اعضا میں پہلے عشرے میں مجھے پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اس لیے معمولاً جو ہے دنوں کی مناسبتوں سے جگہوں پر جو ہے مصائب الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، ترتیب اتفاق سے میں نے پوچھی بھی نہیں، اور کہیں میں پڑھتا تو وہاں کی ترتیب کے اعتبار سے ذکر کرتا. میں جانتا ہوں کہ ترتیب کے اعتبار سے اگر ذکر نہیں ہوتا ہے تو آدمی ذرا سا بیٹھے ہو کہ ارے آج فلاں مصائب ہونے چاہیے، وہ ذہن بنا کر کے آتا ہے، فلاں مصائب فلاں کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ ترتیب میرے پتہ نہ ہونے کی بنیاد پر ذرا سا میں غیر مرتب رہا. چونکہ آج پہلے میں آ گیا، میں نے مولانا کو سنا، اس لیے میں تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہوں گا. زانِ گرامی میں مطالعہ تو کر کے نہیں آیا تھا، مگر پتہ ہے رونے کے لیے صرف نام کافی ہوتا ہے. یقین جانیے خدا کی قسم، میں انشاءاللہ کل اس پر تفصیل سے پڑھوں گا، بیعت اور نام حسین پر. نام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تو خود رسول اللہ کہہ کے گئے ہیں، یہ نام ایک ایسا نام ہے کسی زبان پر آ جائے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. اور میں نے دیکھا ہے خدا کی قسم صدق دل سے جو ہے نام لینے والوں نے، میں نے خود ایسی بزم میں جو ہے شرکت کی ہے، میں نے ایسی بزم میں شرکت کی ہے، میں خود اپنا امتحان لینے کا، میں حسین کی کتنی محبت کرتا ہوں، مجھے کتنی محبت ہے. میں نے دیکھا کہ خالی خطیب نے اتنا کہا، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ الحسین. خدا کی قسم پورا نہ جانے ہزاروں کا مجمع تھا، اس قدر گریا کر رہے، اس قدر چیخ چیخ کر کے روئے کہ اس کے بعد میں نے نہیں سنا کوئی دوسرا جملہ کہا، خالی اتنا، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ الحسین. ہمارا سلام ہو آپ کی روح پر میرے مولا، میرے آقا آپ کی روح پر ہمارا سلام ہو. یقیناً یہ وہ نام ہے کہ اس نام کو اگر آدمی خالی حضور قلب کے ساتھ میں لے لے تو حسین کی پیاس یاد آ جاتی ہے، حسین کا جوان یاد آ جاتا ہے، حسین کا ششماہ یاد آ جاتا ہے. اس لیے کہ امام حسین نے جملہ کہا ہے، امام نے فرمایا ہے کہ انا قتیل العبرا، مجھے رولا رولا کر کے شہید کیا گیا، مجھے رولا رولا کر کے شہید کیا گیا ہے. ہر لمحے پر امام روئے ہیں رولا رولا کر کے امام کو شہید کیا گیا. سوچے تو وہ امام اللہ نے جس کو بھی جوان بیٹے دیے ہیں اللہ جو اس کو حیات دے. آپ ذرا سے سوچے کوئی جوان بیٹا باپ کے سامنے آئے اور اجازت مانگنے کے لیے، اجازت مانگنے مقصد تذکرے سے پیتنجات کہنا چاہوں گا کہ ادا کا تذکرہ کہاں کہاں سے آیا. بس ایک روایت سامنے پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ بہت روئیں گے گریہ کریں گے. حدیثوں کہ کہ میں نے روایت میں دیکھا جناب موسیٰ کلیم پروردگار عالم ہیں, ایک دن صرف اللہ سے گفتگو کرتے کرتے پوچھا ہے اللہ میرے معبود اتنا بتا دے تو نے جہنم کیوں پیدا کی, سارے تیرے بندے ہیں, یہ جہنم کو کس کو خلق کیا, کس کے لیے خلق کیا؟ تو اللہ کو حکم آتا ہے کہ موسیٰ اپنی انگلیوں کو اٹھاؤ, اور جیسے موسیٰ نے انگلیوں کو اٹھایا تو اس کے درمیان میں ارض کربلا نمایاں ہو جاتی ہے, کربلا کی سرزمین نمایاں, یعنی اللہ بھی اسی جگہ کو دکھانا چاہتا ہے, ارض کربلا نمایاں ہو گئی. اور دیکھتے دیکھتے روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ سب کچھ دیکھا, برداشت کرتے رہے, جناب حضرت موسیٰ آنکھوں میں آتے برداشت تو کرتے رہے, مگر ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک جوان آواز دیتا ہے باپ کو اور ایک بوڑھا باپ کمر پکڑے ہوئے جا رہا. جناب موسیٰ نے جلدی سے اپنے ہاتھ کو نیچے کر لیا اور کر کے یہ کہا, پروردگارا سمجھ میں آ گیا کہ جہنم کن کے لیے اور کیوں پیدا کیا ہے, اللہ کسی بوڑھے باپ پہ موقع نہ دکھایا, میں صرف احساس پڑھ رہا ہوں, عزیزہ سنیے گا, میں صرف احساس, واقعات میرے بچے کو معلوم ہے, ہم پڑھ دیتے ہیں, بڑا آسان ہے پڑھ دینا اور کہہ دینا کہ امام جناب حضرت علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی, پڑھ دینا بڑا آسان ہے, میں پڑھ دوں اور آپ سن بھی لیتے ہیں, مگر آپ سوچیں پڑھ دینا اس واقعے کو کہ برچھی لگ گئی, اور یہ پڑھنا کہ وہ برچھی ٹوٹ کر کے سینے میں رہ گئی, سینے میں ٹوٹ کے رہ گئی, اور اس کے بعد سوچیں ذرا ایک لمحے کے لیے کہ سینے میں ٹوٹ کے رہ جانے کا مطلب کیا ہے, کہ کتنی دیر تک علی اکبر کے سینے اور برچھی سے جنگ رہی ہوگی, ارے ظالم کھینچنا چاہتا ہوگا, اور علی اکبر, ارے آپ سوچیں خدا کی قسم, جا کے بستر میں بھی سوچیں گے تو رونا آئے گا, ایک جوان کتنی دیر تک اپنے سینے سے اور برچھی سے لڑ رہا ہوگا, آخر سینے علی اکبر فتح پا گیا کہ برچھی ہار گئی اور وہ ٹوٹ گئی, مگر جب حسین پہنچے ہیں نا, پہنچے تو میں نے مقتل میں ایک چیز دیکھی عزیز ہو, اگر اس شاید نہ سنا مگر میں نے دیکھا مقتل میں کہ جب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں نا, تو جب دیکھا کہ وہ پہلے پہنچنے والے نہیں ہیں بلکہ دیکھا زینب پہلے پہنچ گئی تھی اور پہنچی نہیں تھی, اور جب حسین پہنچے زینب کھڑی ہوئی نا, تو جناب زینب کا سفید نقاب سرخ ہو چکا تھا, یعنی زینب نے علی اکبر کو کلیجے لگایا تھا اور یہ خون آپ کے وجود پہ آ گیا تھا, یہ حسین تھے جو اب مرتے لمحے بھی آپ نے کہا تھا بہنا خیمے میں چلی جاؤ, آپ نے خیمے میں پہنچا, وہ دو جملے سنیے گا, خالی ایک بھائی بیٹے نے بابا سے اتنا ہی کہا تھا, بابا سینے میں درد محسوس ہو رہا ہے, بوڑھے باپ نے برچھی کا پھل پکڑا, روایت کے الفاظ ہیں کہ امام نے اپنے گھٹنے کو زمین پر ٹیکا اور ٹیکنے کے بعد ارے اپنے لال کے سینے سے برچھی نکالنا شروع, برچھی تو نکل آئی مگر اسی کے ساتھ خون کا فوارہ حسین کے چہرے پہ آ گیا, یہ وہ لمحہ تھا کہ اب حسین اتنے کمزور ہو گئے کہ ایک مرتبہ کہنا شروع کیا, بچوں آؤ, دو جملے کہوں گا دیدو, شاید حسین اس لمحے بھی شریعت کا حکم پر عمل کرنا چاہ رہے تھے, اس لیے شریعت کا حکم ہے نا کہ اگر کسی باپ کا بیٹا باپ کے سامنے دم توڑ دینا تو تجہیز و تکوین کے بعد لوگوں کو چاہیے کہ باپ کو جنازے سے ذرا دور رکھیں, کہیں باپ اگر جنازے کو ہاتھ لگائے تو یاد نہ آ جائے کہ کہیں میں نے اسی دن کے لیے پالا تھا, حسین اس لیے ادا کر رہے ہیں, آؤ بچوں آؤ, جوان کا بیٹا, جوان بیٹا ہے اور بوڑھا باپ ہے, کیسے اٹھائے گا سارے سے جنازہ لایا گیا.
اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا یمن قلبی انقلبون. پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما, اس ذکر کو قبول فرما لے پروردگارہ, اس لمحے کے لمحات کو عبادتوں میں شمار فرما پروردگارہ, محمد و آل محمد کا واسطہ جو بیمار انہیں شفا عنایت فرما دے, معبود جو حاجت مند ان کی حاجتوں کو سرکار سید الشہداء کے خون کے صدقے میں ان مریضوں کو شفا عنایت فرما, حاجت مندوں کی حاجت کو پورا فرما دے. دنیا میں جہاں کہیں بھی حسین کے نام لیوا پر ہیں پروردگارہ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما, جن گھروں میں ذکر حسین ان کو آباد رکھنا, جن ماؤں کی گودیا میں حسین کے نام لیوا پلے انہیں شاد رکھنا پروردگارہ. ہم نور زہرا کے ظہور کے منتظر ہیں, جلد ظہور فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار سے فرا دے. ماتم